الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحج کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. سورۃ حج مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے فرمایا کہ مکی ہے اور کچھ آیتیں مدنی ہیں، بعض نے فرمایا کہ مدنی ہے اور کچھ آیتیں مکی ہیں، لیکن جمہور علماء کا فرمان یہ ہے کہ سورۃ حج کی کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہیں، اور ان کی تعین نہیں کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں. البتہ بعض آیتیں وہ ہیں جن سے بڑا واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مضمون مکی صورتوں کے مضامین کے ساتھ ملتا ہے، اور بعض آیتوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مضمون مدنی صورتوں کے مضامین سے ملتا ہے، تو ان سے ایک قرینہ مل جاتا ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں، یہ مدنی ہیں. سورہ حج میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حج کا اعلان عام ہے اور حج کے متعدد احکام کا بیان ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحج ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل جن دے گی، ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. سورۃ الحج کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اس کی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ قیامت کا وقوع کیسے ہوگا. قیامت کا وقوع زلزلے کی صورت میں ہوگا، ایک زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے کے نتیجے میں زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، پہاڑ بکھر جائیں گے، اور اس کے ساتھ پھر آسمانوں میں بھی تغیرات ہوں گے، سورج چاند اپنی روشنی کھو دیں گے اور یہ بھی بے نور ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. یہ وہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا، اور یہ ایک زلزلے کی صورت میں ہوگا. اور قیامت کی ہیبت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن تم یہ زلزلہ دیکھو گے تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت جسے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی شفقت ہوتی ہے، وہ اس گھبراہٹ کے مارے اپنے بچے کو بھول جائے گی. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر جیسے عام روٹین کے اندر بھی زلزلہ آ جائے تو مائیں سب سے پہلے بھاگ کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں اور پھر دروازے کی طرف بھاگتی ہیں، یعنی اس حالت میں بھی اپنا بچہ نہیں بھولتی. لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ اس کی دہشت، اس کی ہیبت اور اس کی شدت کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور لوگ اس طرح ٹوٹے پھوٹے بکھرے اور گرتے پڑتے نظر آئیں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشہ نہیں ہوگا، وہ ماں ہوں بھی سکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کا اس وقت قیامت کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ رونما فرمائے گا، اس کی شدت و ہیبت ایسی ہوگی کہ لوگ جیسے نشے میں سب بھول جاتے ہیں اور بس وہ گرتے پڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی حالت قیامت کے دن ایسی ہوگی. یہ جو قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کا یہ ایک بڑا مرکزی مضمون ہے، کیونکہ دین کی بنیاد جن عقائد پر ہے ان میں ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور ایک یہ قیامت کا معاملہ ہے، دیگر بھی ضروریات دین ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جن پر بطور خاص قرآن میں بڑی کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے، وہ عقیدہ الوہیت، عقیدہ توحید ہے، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت ہے۔ تو قیامت کا یاد رکھنا جو ہے، یہ ہمیں اس کا حکم ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم قیامت کو یاد نہ کریں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے اعمال میں داخل ہونا چاہیے کہ ہم قیامت کو یاد کریں، کیونکہ قیامت کی یاد دنیا کی محبت کو کم کرتی ہے، مال کی محبت کو کم کرتی ہے، آخرت کی تیاری کی فکر دلاتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے فکر آخرت، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اور اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے ایک محرک اور ایک ترغیب دینے والی چیز جو ہے وہ آخرت کی یاد ہے۔ تو اس کا یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن کا حکم بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سلف صالحین کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ اس کے بعد بیان یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالی کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے تھے، جیسے جاہلوں کا طریقہ ہے کہ کسی بات کا علم نہیں ہے لیکن ہر بات میں ٹانگ اڑانی ہے اور ہر موضوع کے اندر اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ سے جو رہے، تو زمانہ جاہلیت میں اور پھر جب زمانہ اسلام آ گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں تھی کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کلام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، ان کا انجام بھی بیان فرمایا اور جو ان کا عمل تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ زمانہ رسالت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ مباحثہ کہہ لیں آپ اسے، مناظرہ کہہ لیں آپ اسے، مجادلہ کہہ لیں آپ اسے، ہر بات کے اندر اپنی رائے دینے کے حبے جا کے مریض قرار دے دیں۔ جیسے اس زمانے کے اعتبار سے تو یہی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو کلام کرتا تھا وہ جاہلی تھا، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو وحی کے نور سے کلام فرما رہے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں جو بھی کلام کرے وہ جہالت سے کر۔ لیکن جو بطور خاص جس پر تھوڑا سا ہمیں توجہ دینے کی حاجت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہوں نے اپنا یہ فرض سمجھ رکھا ہے کہ انہیں دین دنیا کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانی۔ ایک آدمی کو سیاست کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا بڑا تجزیہ نگار بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آدمی کو حیرت ہوتی۔ اتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو کسی بھی دنیاوی ٹاپک پر بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن چونکہ وہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے یا وہ اخبار کے اندر لکھنے والے ہیں، اب جناب وہ دانشور بھی ہیں، وہ جناب وہ پتہ نہیں کیا وہ محاشے بنے ہوئے ہیں اور وہ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہر بات میں رائے دینا اپنا فریضہ منصبی سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی جو دو نمبر جعلی دانشور ہیں ان کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کے ہر معاملے میں وہ اپنی رائے دیں گے، ہر بات کے اندر آئی تھنک سو، بس ان کا یہ ایک تقیہ کلام ہوگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے جس شے کا علم نہیں حاصل کیا، اگر وہ علم حاصل کیے بغیر اس میں کلام کریں گے تو وہ بغیر علم کے یعنی وہ جہالت کے ساتھ جھگڑا کرنے والے قرار پائیں گے۔ ایک آدمی کو اگر میڈیکل کا پتہ نہیں اور وہ میڈیکل کے ہر معاملے کے اندر اپنی رائے دینی شروع کر دے کہ آئی تھنک سو، تو سارے مل جل کے بولیں گے کہ اس جاہل آدمی کو حق ہی نہیں ہے کہ میڈیکل کے اندر کلام کرے۔ یہی معاملہ دین کا ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے دین کو بڑا آسان سمجھ لیا کہ دین کی اگر الف بے نہیں بھی پڑھی نا تب بھی دین کے اوپر اتھارٹی، اور جس نے ایم اے اسلامیات وغیرہ کر لیا ہو اس کو تو وہ تو سنبھالے نہیں سنبھلتا نا، اس کو تو پکڑ کے بھی روکے نا کہ بھائی صاحب ایم اے اسلامیات میں دو چار صورتیں پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت نالج ہے، اس سے دین پر رائے دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ کہے گا نہیں جناب میں نے ایم اے کیا ہو۔ तो ये आजकल के मुआशरे का ये हाल है कि दानिश्वर बस जो है ना, वो जिसका एक कॉलम छप जाए वो दानिश्वर है, जो किसी भी उल्टी सीधी बात में कोई राय दे दे वो दानिश्वर कहलाना शुरू कर देता है। तो ये अल्लाह की बारगाह में ये दानिश्वर नहीं चलेंगे, अल्लाह की बारगाह में उन लोगों की बात चलेगी जो अहले इल्म है, जिन्होंने कुरान पढ़ा है और सही लोगों से सही तरीके से पढ़ा है, जिन्होंने दीन पढ़ा है सही लोगों से सही तरीके से पढ़ा है। तो ये आज का एक बहुत ही नाजुक मौजू और बहुत ही नाजुक जो है वो मामला है कि जिसमें लोग परवाह नहीं करते और बस दीन के अंदर अपनी राय देते हैं। हदीस मुबारक के अंदर फरमाया गया कि जो बगैर इल्म के फतवा दे, फतवा देने से मुराद है दीन का मसला बताए, जो बगैर इल्म के दीन का मसला बताए उस पर अल्लाह की भी लानत है, उस पर तमाम फरिश्तों की भी लानत है और उस पर तमाम लोगों की भी लानत है। तो अब ऐसे लानती लोगों की कमी नहीं कि जो बगैर इल्म के शरई मसाइल में कलाम करते हैं और अपनी राय देते हैं। तो लिहाजा जो लोग इस तरह करने वाले हैं वो भी इसके ऊपर गौर करें, और हमारे मुआशरे के वो लोग, हमारी सोसाइटी के वो लोग जो इस तरह की चीजों में पीछे लग जाते हैं कि भाई फलां बंदा चूंकि वो टीवी पे आता है, वो अखबार में लिखता है, लिहाजा वो दानिश्वर हो गया, अब चूंकि दानिश्वर हो गया लिहाजा अब उसके पीछे चले, तो ये दुनिया के अंदर तो ये इस तरह की चीजें चल जाएंगी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कभी नहीं चल सकती। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं, अगर इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया है, जिन्होंने पढ़ी दुनिया है, पढ़े जनाब देहरियों की किताबें हैं, पढ़े उन्होंने कम्युनिस्ट और सेकुलर लोगों को पढ़ा हुआ है और राय देते हैं दीन इस्लाम के बारे में, इन लोगों से ना पूछो और ना इनके पीछे चलो। इनके जो पीछे चलेगा अल्लाह ताला फरमाता है वयत्तबिउकुल्ल शैतानिम मरीद, ऐसे लोग वो हैं जो हर सरकश शैतान के पीछे चल पड़ते हैं। तो ये कुरान की जबान है जो उनके बारे में बता रही है कि हर सरकश शैतान के पीछे चल पड़ते हैं। और ये कौन है सरकश शैतान जिसके पीछे चल पड़ते हैं? फरमाया कुतिबा अलैहि, जिस पर ये लिख दिया गया कि जो इससे दोस्ती करेगा, जो इससे दोस्ती करेगा तो वो जरूर उसे गुमराह कर देगा। यानी ऐसे जो लोगों के बड़े हैं, जो लीडर हैं और जो लोगों को राय, जो लोगों के लिए राय आमा हमवार करते हैं, लोगों को दीन के मामले में जहालत के साथ राय देते हैं और दीन पढ़े बगैर राय देते हैं, तो फरमाया कि ये जरूर उन्हें गुमराह करेंगे और जहन्नम का रास्ता बताएंगे। तो लिहाजा जो ऐसा करने वाले हैं वो भी सोचें, और जो इनके पीछे चलने वाले हैं वो भी सोचें कि दीन के अंदर इनकी राय नहीं मानी जाएगी, दीन के अंदर दीनदारों की और दीन का इल्म रखने वालों की राय मानी जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने, चूंकि क्यामत का बयान चल रहा है, तो अल्लाह ताला ने क्यामत के वकू पर दो दलीलें बयान फरमाई। क्यामत का जो मेन मामला है वो क्या है कि क्यामत के दिन सारे जो मुर्दा इंसान है वो जिंदा हो जाएंगे, जिनको मौत आ चुकी थी, दुनिया से चले गए थे, उनमें एक तादाद है जिनकी, जिनका गोश्त झड़ गया था, जिनकी हड्डियां जो है ना वो रेजा रेजा हो गई थी, तो वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। इस पर मुशरिकों को, काफिरों को ये समझ नहीं आता था कि ये जो हड्डियां बन गई, ये जो रेजा रेजा हो गया, ये कैसे दोबारा, ये फिर दोबारा पूरा इंसान बन जाएगा, फिर जनाब उसमें रूह आ जाएगी, फिर वो एक बिल्कुल सही सालिम इंसान बन जाएगा, उन्हें इसके ऊपर इश्काल था। तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर दो दलीलें बयान फरमाई। अगली आयत के अंदर उन दो दलीलों का बयान है। इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी गाइबिन मिनल बअथ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ। اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پہ غور کرو कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी से, जिसकी शक्ल बन चुकी होती है और अधूरी भी होती है, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत को जाहिर फरमाएं اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں لمبی زندگی دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی دلیل فرمائی کہ اے لوگوں تمہیں اس میں شک ہے کہ قیامت کے دن یہ مردہ بدن دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، اور یہ جو ذرات کے اندر انسان بکھر گیا جس کی ہڈیاں تک بکھر چکی ہیں اور مٹی میں مل گئی اور کسی کو جانور نے کھا لیا، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کسی کو پانی نے اس کے وجود کو جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ جدا جدا کر دیا، تو یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کی قدرت کی دو مثالوں پہ غور کر لو۔ پہلی مثال تو یہ سمجھ لو کہ خود اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا تھے اور اللہ نے تمہیں بنا دیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو مٹی بھی تو ذرات تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی ذرات کا ایک پتلا بنا کے اس کے اندر آدم علیہ السلام کی روح ڈال دی، ایک انسان بنا دی۔ اور تم اپنے آپ کو دیکھو تو تم کیا تھے؟ ایک قطرہ، اس ایک قطرے سے جمع ہوا خون بنتا ہے، اس جمے ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وجود بنتا ہے، پھر کسی کی شکل بنتی ہے، کسی کی ادھوری رہ جاتی ہے، پھر وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ ایک پروسیس ہے وہ اس میں گزرتا ہے، ایک ڈیوریشن اس کے اوپر گزر جاتا ہے، پھر وہ ایک بچے کی صورت میں دنیا میں وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی کو تو زندگی چھوٹی دیتا ہے، کسی کو لمبی زندگی دیتا ہے۔ وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جو ایک قطرے سے شروع ہوا، وہ بچہ بڑا ہوتا ہوتا جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد کوئی تو جلدی فوت ہو جاتا ہے، کوئی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ جو جوانی میں بڑا جناب ذہین اور فطین اور سمجھدار اور جس کے مشوروں پہ لوگ چلتے تھے، وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنی باتیں یاد نہیں رہتی۔ بڑھاپے کی عمر میں جب پہنچتا ہے، جسے نکمی عمر کہا جاتا ہے، ارذلیل عمر کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین اور شاطر اور سمجھدار اور سپہ سالار اور بادشاہ اور جناب دانشور اور حکیم اور نہ جانے کیا کیا کہلانے والے سائنسدان، وہ ایک عمر کو پہنچتے ہیں کہ جس میں جا کے ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ اپنے جناب اپنے اب چشمہ لگانے کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرا چشمہ نہیں مل رہا، تو لوگ بتاتے ہیں کہ سر آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے۔ جو ایک چیز جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کہاں رکھ بیٹھا ہوں، جو بعض اوقات کتاب ہاتھ میں رکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں یار کتاب نہیں مل رہی، تو یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں ایک قطرے سے وہ کہاں لے گیا، تو کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان جب بکھرے ہوئے ذرات کے اندر تبدیل ہو جائے، وہ ایک مرتبہ کن فرما کے دوبارہ کھڑا کر دے سب کو۔ تو یہ ہے اس اللہ کی شان۔ تو اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو خدا کی دیگر قدرتوں کو دیکھو، اس نے تمہیں کہاں سے اٹھایا، کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دوسری دلیل کے طور پہ تم مردہ زمین کو دیکھو۔ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، بالکل سپاٹ زمین ہے، اس میں کوئی کھیتی نظر نہیں آ رہی، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مٹی ہی مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے بارش کی صورت میں۔ وہی زمین جو کل تک بانج تھی، مثل مردہ تھی، اس میں سے کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پودے چھوٹے سے نکلتے ہیں، اتنے معمولی سے نکلتے ہیں، لیکن وہ بڑھتے 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 بڑھتے، کوئی جو ہے وہ چھوٹا سا پودا، کوئی بڑا، کوئی بڑا، کوئی بڑا، کوئی بہت بڑا پودا بن جاتا ہے، اور زمین کے اندر ایک زندگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، زمین نئے سرے سے زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو زمین مردہ تھی جس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں اتنے خوبصورت درخت، اس درختوں کے اوپر پھل، ان پہ پھول، ان پہ جو ہے ان کے اوپر رنگ برنگے جو ہے وہ پتے، تنے اور جڑیں اور شاخیں، یہ سب کچھ کس نے لگا دیا؟ تو جو خدا مردہ زمین پر پانی برسا کے یوں زندہ کر سکتا ہے، تو قیامت کے دن تمہارے اوپر زندگی کا پانی برسا کے تمہیں دوبارہ نئے سرے سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے قیامت کے بارے میں تو پھر ان دو دلیلوں کے اوپر غور کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو دلیلیں اس بات کی بیان فرمائی کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے. اب یہ جو سارا نظام بیان کیا انسانوں کے بارے میں اور پودوں کے بارے میں، اب اس سے اللہ تعالیٰ تین چیزوں کے اوپر دلیل بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یہ اس لیے ہے، یہ یعنی تخلیق کی جملہ اقسام کا نظام، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. فرمایا یہ جو سارا نظام ہے، یہ سارا کے سارا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی حق ہے. اب یہ کس انداز میں دلیل ہے؟ یہ دلیل اس انداز میں ہے کہ اتنا خوبصورت نظام اتنے اعلی انداز کے اندر چل رہا ہے، یہ ایسا شاندار نظام اتنے خوبصورت انداز میں چلنے والا، یہ بغیر کسی نظام بنانے والے کے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نظام بنانے والا نہیں ہے لیکن نظام بنا ہوا ہے، نظام چل رہا ہے، نظام چلتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اچھا، ایک بنانے والا، دوسرا یہ کہ جو بنانے والا ہے وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردے زندہ کر دے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کیونکہ وہ اپنے نظام سے اس نے یہ ثبوت دے دیا، اس نے یہ دلیل دے دی کہ اس کی یہ قدرت ہے اور وہ یہ قدرت رکھتا ہے. اور جو زندگی ابتدا میں دینے والا ہے وہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بعد میں دوبارہ زندگی عطا فرما دے. تو فرمایا کہ قیامت آنے والے اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جو قبروں کے اندر ہیں. تو یہ وہ سارا جو قبروں کے اندر ہے، یہ ایک اس اعتبار سے بیان کیا کہ عام طور پہ لوگ قبر میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ کوئی قبر میں دفن ہو یا نہ ہو سب کو ہی اللہ تعالی نے قیامت کے دن اٹھانا ہے، اور سب کو اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ اوپر والی جو دلیلیں ہیں یہ نیچے والے دعووں کو ثابت کرتی ہیں، یہ اوپر والی دلیلوں سے نیچے والی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے. اور قیامت کے دن اسے کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا. دوبارہ پھر انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی جب اللہ کے بارے میں کلام کرنا ہے اور جب دین کے بنیادی باتوں کے بارے میں کلام کرنا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں چاہیے، علم چاہیے، ہدایت چاہیے، اور کوئی روشن کتاب چاہیے. روشن کتاب جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس کے دلائل کی روشنی میں اللہ کے لیے کسی شے کو ثابت کیا جائے گا، کسی شے کی نفی کی جائے گی. اب یہ نہیں کہ کتاب پڑھی کسی دہریے کی، کتاب پڑھی جناب کسی اس شخص کی کہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے، جو قیامت کے وجود کا منکر ہے. جیسے بڑے بڑے فلاسفر دنیا میں مشہور ہیں، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی یورپین ملک کا، کوئی کسی یورپین ملک کا. اور ہمارے جو جعلی دانشور جن کی میں بات کر رہا تھا، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چار پانچ نام انہوں نے رٹے ہوئے، فلاں 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 فلاں. اب بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے میں، اور حوالہ قرآن کا نہیں، حوالہ اللہ کے رسول کا نہیں، حوالہ دے رہے ہوں گے وہ جناب فلاں فلاں کے، جن کے نام مجھے بھی رٹا ہے لیکن میں بیان نہیں کر رہا، تو ان کے نام وہ پڑھ کے سنا دیں گے، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، تو یہ پورے پورے اس کے اوپر اترتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے کہ ان کو دین کا کوئی علم نہیں، بغیر ہدایت کے کہ ان کو ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی پہ چل رہے ہیں، اور بغیر کسی روشن کتاب کی دلیل کے، دلیلیں ان کی ان کتابوں سے ہیں جو ہیں ہی اللہ کے وجود کے خلاف لکھی ہوئی، اور ان کتابوں سے دلیل پکڑ کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں اسلامی ملکوں کے اندر یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن ان کو آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے یہ کیا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، جو دنیا کے اندر تو لوگوں کو بڑے جناب بیٹھ کے بھاشن دیا کرتا تھا اور بڑے لمبے چوڑے لیکچر دیا کرتا تھا اور بڑا جناب منہ پھلا کے اور بڑے جناب اونچے اونچے حوالے ادھر ادھر کے دے کے تم اللہ رسول کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور دین اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دین کی چیزیں تجھے دقیانوسی لگتی تھیں اور تجھے اولڈ فیشن لگتا تھا اور تو یہ کہتا کہ نہیں جناب یہ تو 1400 سال پہلے کے قبائلی نظام کی باتیں ہیں، آج کے جدید دور کے اندر اسلام کام نہیں آ سکتا، تو یہ جو تو بیٹھ کے بھاشن دیا کرتا تھا، یہ جو تو نے قیامت کے دن آگے بھیجا ہوا تھا قیامت کے لیے، تو یہ اس کا انجام ہے، تو یہ تیرے اوپر زیادتی نہیں ہو رہی کہ تو نے کچھ کیا نہیں اور تجھے عذاب دیا جا رہا اور تجھے جہنم میں جلایا جا رہا، یہ تیری ہاتھوں کے کرتوت تھے جو دنیا کے اندر تو نے قیامت کے لیے بھیجے تھے، آج ان کا بدلہ جو تجھے دیا جا رہا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، عدل فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، جن کو بدلہ جن کو اچھا بدلہ دے گا ان پہ رحمت فرمائے گا، اور جن کو سزا دے گا ان کو ان کی کرتوتوں کی سزا دے گا، بغیر کچھ کیے اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کی حالت بیان کی، کچھ لوگ تھے مدینہ منورہ کے پاس پڑوس میں رہتے تھے، تو وہ مدینہ منورہ آ کے کلمہ پڑھ لیتے، اب اگر اس کے بعد ان کو فائدے ملنا شروع ہو جاتے، جیسے اسلام قبول کیا تو اب کسی کا بیٹا پیدا ہو گیا، تو اب وہ بڑا خوش کہ یار دیکھا نا اسلام قبول کیا تو بیٹا پیدا ہو گیا، یا ان کے کاروبار میں برکت ہو گئی تو اب وہ بولتے دیکھا نا وہ اسلام قبول کیا تھا تو ماشاءاللہ کاروبار کتنا پھل پھول گیا، اور اگر نقصان ہو جاتا تو بولتے نہیں یار اسلام اچھا دین نہیں ہے، دیکھا نا اسلام قبول کیا کاروبار میں نقصان ہو گیا میرے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ بیسیکلی دل سے مسلمان ہوتے ہی نہیں تھے، یہ مذبذب تھے، یعنی ہیزیٹیٹ تھے یہ اسلام کی حقانیت اور عدم حقانیت کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے، ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حالت بیان فرمائی جس کی تھوڑی سی تمہید میں نے شروع میں عرض کر دی ہے کہ کلمہ پڑھا، اب اگر فائدہ ہوا تو اسلام سچا، کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اور کوئی نقصان ہو گیا تو نہیں نہیں جی اسلام سچا نہیں، یہ تو ان منافقوں کا طرز عمل ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو شاید ہماری حالت بھی جو ہے وہ عملی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے نہیں، ایمان الحمدللہ بڑا مضبوط ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی عملی حالت کچھ اسی طرح کی ہوتی، اگر اسلام میں نہیں آیا تو کم از کم کسی کے مرید ہونے کے اندر یہ ضرور ہو جاتی ہے، یا مذہبی بننے کے اندر یہ ضرور ہو جاتی ہے، ایک آدمی نمازیں شروع کرتا ہے بولتا ہے یار نمازیں شروع کی تھی کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اس لیے شروع کی تھی کہ کاروبار میں برکت ہو، بھائی نماز اللہ نے اس لیے نہیں فرض فرمائی کہ کاروبار میں برکت، اللہ نے نماز اس لیے فرض فرمائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو، تو جو دین کا کام کرنا ہے اسے اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ ہم نے یہ دین کا کام کیا، ہم نے یہ عبادت کی، تو اب ہمیں اس کا جو ہے وہ دنیاوی فائدہ کتنا نظر آ رہا ہے، دنیاوی فائدے پر اللہ کی عبادت کو موقوف نہ رکھا جائے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یہ ایک دوسرا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو محروم ہی رکھتا، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہارا کاروبار بڑھے گا ہی بڑھے گا، کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں، اللہ کی عبادت کے اپنے تقاضے ہیں، تو لہذا یہ بہت ساری چیزوں میں توجہ کی حاجت ہوتی ہے، ہمارے ہاں مرید ہونے کے اندر عام طور پہ یہ غلطی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کے مرید ہوئے اور کاروبار میں فائدہ ہو گیا تو بولتے ہیں دیکھا نا ماشاءاللہ بیعت ہوا تھا, بیعت کی برکتیں ظاہر ہو گئیں, اور مرید ہونے کے بعد اگر نقصان ہو گیا تو فوراً یار یہ جب سے مرید ہوا نا بیڑے گرک ہو گیا کاروبار کا. تو یہ کوئی طرز عمل نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو نفع ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک اچھا گمان رکھنا تو اچھی بات ہے کہ یہ کہہ دے کہ یار دیکھیں میں نے فلاں, میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا, میں نے فلاں عمل کرنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی, یہ کر دی, اتنی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ حسن ظن کی صورت ہے. لیکن عبادت کی اور نقصان ہو گیا اس پر بدگمانی کرنا رو بھی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت نہیں ہے, یہ بڑا سخت معاملہ ہے. ان چیزوں کے اندر پرہیز کرنی چاہیے اور ان میں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کا رد فرماتا ہے, فرمائے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے, یہی دور کی گمراہی ہے. وہ اس بت کو پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے, بے شک یہ پوجا کروانے والا کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے. شرک نے فرمایا کہ اللہ کے سوا لوگ جو مشرک ہیں, جو بت پرست ہیں, اللہ کے سوا لوگ اسے پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. یعنی حقیقتاً, ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی انسان کو اپنا معبود مان لے تو اب وہ انسان اسے نفع نقصان تو پہنچا سکتا ہے, لیکن یہ نفع نقصان پہنچانا جو ہے یہ اس کا فانی ہے. اگر اللہ کو اسے قدرت نہ دیتا تو ایک ذرہ برابر نہ نفع دے سکتا تھا نہ نقصان دے سکتا تھا. اور خاص طور پر بت, اگر بت مراد لیں تو پھر بتوں کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ بت تو حقیقتاً نہ ایک ذرہ برابر نفع دے سکتے ہیں نہ ایک ذرہ برابر نقصان دے سکتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتا ہے, جو اسے نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے, تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں, اور یہ ایسے بت کو پوجتے ہیں کہ جس کا حقیقی نقصان, کہ شرک کرنے کا اور اس کی عبادت کرنے کا نقصان جو قیامت میں ہوگا وہ اس کے خیالی نفع سے زیادہ ہے. کیونکہ ہوتا کیا, لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, جب وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان ان کے کچھ نہ کچھ کام کر دیتا ہے. جیسے بت کے سامنے جا کے دعا مانگی تو اب جو جس مسئلے کے لیے دعا مانگی مسئلہ حل ہو گیا, تو اب اور پکے ہو جاتے ہیں, دیکھا نا فلاں جناب بت کے سامنے جا کے میں نے یہ کام کیا, میں نے دعا مانگی اور میرا مسئلہ حل ہو گیا, یا فلاں بت کی میں نے نظر مانی اور میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مسئلہ حل تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن ان کے خیال اور تصور میں یہ ہے کہ ہمیں یہ جو دنیاوی نفع پہنچا یہ اس بت کی وجہ سے پہنچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شرک کا حقیقی نقصان ہے, جو قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جانا ہے, وہ ان کے اس تصوراتی تخیلاتی نفع سے زیادہ ہے. جو قیامت میں جہنم میں خلود فی النار کا عذاب ہے, نقصان ہے, وہ نقصان اس دنیا کے اپنے ہی تخیلاتی نفع سے زیادہ ہے. تو لہذا کسی بھی صورت ہے یہ بتوں کا پوچھنا اور شرک کرنا جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے. اور یہ جو لوگوں کو اس راہ پہ لگاتے ہیں, شرک پہ لگا دیا, بتوں کی پوجا پہ لگا دیا, تو فرمایا کہ یہ بڑے ہی برے دوست ہیں اور بہت ہی برے ساتھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا صلہ بیان فرماتا ہے, جو ایمان والے ہیں, اچھے اعمال کرنے والے ہیں, نیکیاں کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا صلہ بیان فرماتا ہے. فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جو ایمان والے, جو اچھے عمل کرنے والے, اللہ انہیں باغوں میں داخل فرمائے گا, ان باغوں کے اندر نہریں جاری ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں, کیونکہ کافروں کا معاملہ کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے, جلتے تھے. اسلام ترقی کر رہا تھا, لوگ مسلمان ہو رہے تھے, تو ان کو اور کڑن ہوتی تھی اور جلن ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنا مرضی جلیں, بنیں, کڑیں, حسد کریں, جو مرضی کریں, یہ حسد کے اندر خودکشی بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کو ختم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نصرت و تائید فرماتا رہے گا یہ جو مرضی کرتے رہے. چنانچہ ارشاد فرمایا, من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر یعنی چھت کی طرف ایک رسی دراز کر لے پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ نے اس امداد کو مٹا دیا جس پر اسے غصہ آتا ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو نبی کی مدد کو ناپسند کرتے ہیں اگر اس مدد کو روکنے کے لیے اب وہ اپنے جلن اور کڑن کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیں گے مر بھی جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. مشرک اور یہودی اور عیسائی اور مجوسی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور یہ اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں, مجوسی کہتے ہیں ہم سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا سچا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ظاہر کر دیا, لیکن اس فیصلے کا جو عملی نتیجہ سامنے آئے گا, جو حقیقی فیصلہ اس کا پتہ چلے گا, وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. قیامت کے دن جو حقانیت ہے وہ آنکھوں سے نظر آ جائے گی. حقانیت تو دنیا کے اندر بھی اسلام کی واضح ہے, لیکن آخرت کے اندر جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سچے ادھر ہو جائیں یہ جھوٹے ادھر ہو جائیں اور یہ جہنم میں جائیں اور یہ جنت میں جائیں, تو اس وقت جو سارا فیصلہ ہے وہ واضح ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک, بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا کہ دنیا میں کہ سارے کے سارے دوسرے کی بات مان کے اسی دین پہ آ جائیں یہ تو نہیں ہو رہا, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قیامت کے دن فیصلے کے بعد یہ اختیار نہیں ہوگا کہ آپ مشرک ایمان قبول کر لیں اور یہودی بھی مسلمان ہو جائیں اور عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں. قیامت کے دن فیصلے سے مراد ہے کہ ان کا انجام انہیں دے کر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جو ماننا ہے, جو سمجھنا ہے, جو سدھرنا ہے, جو سیدھی راہ پر آنا ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے. لہذا جو بھی دین اسلام سے باہر ہے دین اسلام کی حقانیت پر دنیا کے اندر غور کرے اور دنیا کے اندر اس پر اسے حق تسلیم کرے تب اس کی نجات, ورنہ قیامت کے دن تو بہرحال جب حق واضح ہو جائے گا اور جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا پھر تو لوگ حق مان ہی لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا جینا اور ہمارا مرنا دونوں ایمان کے اوپر فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.